أحمده ويصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العظيم. مطالعہ قرآن حکیم کے منتخب نصاب کے پانچویں حصے کا تیسرا درس، سورہ بقرہ کی ان آیات 153 تا 157 پر مشتمل ہے. ان آیات مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے: اے ایمان والے، مدد حاصل کرو صبر اور نماز سے. یقیناً اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور مت کہو ان کو جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردا، بلکہ وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں. اور ہم لازمن آزمائیں گے تمہیں کچھ خوف سے، بھوک سے، اور مال اور جان کے نقصان سے، اور نتائج و ثمرات کے ضیاع سے. اور اے نبی، بشارت دیجیے، کچھ صبر سنا دیجیے ان صبر کرنے والوں کو کہ جن پر اگر کوئی مصیبت ٹوٹتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لاٹ جانا ہے. یہی ہیں وہ لوگ جن پر ان کے رب کی جانب سے عنایتیں ہیں، اور یہی ہیں وہ لوگ کہ جو راہ یاد دینے والے ہیں، منزل مراد تک پہنچنے والے ہیں. ان آیات سے سورہ بقرہ کے نصف ثانی کا آغاز ہو رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کے لیے، سورہ بقرہ کے زمانہ نزول اور اس کے مضامین میں جو ایک نہایت گہری حکیمانہ ترتیب ہے، اس پر ایک نگاہ ڈالنا ضروری ہے. زمانہ نزول کے اعتبار سے سورہ بقرہ پہلی مدنی سورت ہے. تقریباً 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی یہ سورہ مبارکہ جو 286 آیات پر مشتمل ہے. اکثر دیش پر ان آیات پر مشتمل ہے جو وقتاً فوقتاً ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر غزوہ بدر سے متصلاً قبل تک ماری ہوئی. صرف چند آیات مستثنا ہے. سور کی حرمت سے متعلق آیات، دین یعنی قانونی یعنی قرضے کے لین دین سے متعلق احکام پر مشتمل آیت، یہ مدنی دور کے آخری زمانے سے متعلق ہیں. اور سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جن کے بارے میں یہ روایت ملتی ہے کہ وہ شب معراج کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے لیے تحفے کے طور پر عطا ہوئی. باقی پوری سورت ہجرت کے فوراً بعد سے لے کر بدر سے متصل قبل تک ماری تھی. یہ یہ بھی ذہن میں رہے کہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے اس سے متصلاً قبل سورہ حج ہے اور ان کے مضامین میں بڑی گہری مناسبت ہے، جو ہمارے اس منطقہ نصاب سے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے. اگرچہ مصحف میں ان کے مابین لگ بھگ 15 پاروں کا فصل ہے، یہ پہلے 2.5 پاروں پر پھیلی ہوئی، یہ 17 پارے میں. لیکن یہ کہ زمانہ نزول کے اعتبار سے یہ دونوں صورتیں متصل ہیں. بہرحال سورہ بقرہ کے دو بڑے بڑے حصے ہیں، تقریباً نصفین. پہلے حصے میں رکوعوں کی تعداد کم ہے، آیات کی تعداد زیادہ ہے، 18 رکوع 152 آیات. دوسرے حصے میں رکوع 22 ہیں، آیات 133 ہیں، جو ایک توازن ہے. تقریباً نصفین پر یہ سورہ مبارکہ تقسیم کی جا سکتی ہے. اس کے اندر میں کتاب بنی اسرائیل کی ہے، اس کے ثانی میں کتاب ہے امت مسلمہ سے بحیثیت امت مسلمہ. ویسے جو کتاب ہوا ہے بنی اسرائیل سے براہ راست، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ 5 رکوع سے شروع ہو کر 9 رکوع کے آغاز تک ہے. 10 رکوع براہ راست گفتگو پر مشتمل ہے، 4 رکوع ابتدائی تمہیدی ہے. پہلے 3 قسم کے افراد کا ذکر آیا، پھر قرآن کی بنیادی دعوت کا خلاصہ 2 رکوعوں میں آیا. وہاں بھی اگر شروع سخن یہود کی طرف ہے لیکن براہ راست کتاب نہیں، پھر براہ راست کتاب شروع ہوا. اور اس میں ذہن میں رکھیے، بنی اسرائیل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت بھی دی گئی اور ان پر ایک بہت مسلسل فرض قرار داد جرم عائد کی گئی. اس لیے کہ یہ تھی سابقہ امت مسلمہ، 2500 برس تک یہ ایک منصب پر قائم رہی، کتابیں اسے دی گئی، نبوت رسالت کا سلسلہ اس میں جاری رہا، حامل شریعت الہی یہ رہی. یوں کہیے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کی نمائندہ امت بنی اسرائیل، ان کا جو طرز عمل رہا، ان کے جو جرائم ہیں، اللہ کی نعمتوں کی جو ناقدری انہوں نے کی، شریعت کو جو انہوں نے اپنے تحریف کا ادب بنایا، اللہ کی کتابوں میں رد و بدل کیا، دنیا پرستی میں غرق ہو گئے، دین کا دلیا بگاڑ ڈالا، ان سب کا ذکر کر کے گویا کہ یہ بات فرما دی گئی کہ اب یہ منصب تم سے لیا جا رہا ہے، تم اس سے معذور ہو رہے. اور ایک نئی امت برپا ہو گئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بنیاد پر. تم معذور ہوئے اور ان کا نسل اب عمل گیا ہے. یہ ہے مضمون کہ جس کے لیے سورہ بقرہ میں دعوتی انداز بھی ہے لیکن دعوت سے زیادہ ملامت ہے، ان کے جرائم کی فہرست ہے، ایک مسلسل طرز قرارداد جرم ہے جس کے نتیجے میں وہ اس مرتبے اور مقام سے محروم ہوئے، اس منصب سے معذور ہوئے اور امت مسلمہ علی صاحب الصلاۃ والسلام اب اس مقام پر قائم ہوئے. چنانچہ 15 رکوع سے لے کر 18 رکوع تک یہ 4 رکوع سورہ بقرہ میں اس ٹرانزیشن کے نمائندہ ہیں، یہ تبدیلی جو ہو رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ ان رکوعوں میں حضرت ابراہیم کی شخصیت کو نمایاں کیا گیا، خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر آیا، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، ان کی دعا کا ذکر ہے کہ ہماری نسل میں سے ایک امت برپا کیجیے اور انہیں اپنا ایک نبی مبعوث فرمائیے. یہاں 15 رکوع میں اس کا ذکر کیا گیا اور پھر گویا کہ یہ فیصلہ کر دیا گیا کہ اب وہ امت برپا ہو گئی، اس نبی کی بعثت ہو چکی، اس نبی کی بعثت اس کی نبوت رسالت کی بنیاد پر ایک امت وجود میں آ چکی ہے. چنانچہ 17 رکوع میں یہ آیہ مبارکہ آئی، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت اس سے پہلے اس کا اجمالی حوالہ دیا جا چکا ہے سورہ حج کے آخری رکوع کے درس کے ضمن میں، وہاں یہ دوسری ترتیب سے بات آئی تھی. اور مسلمانوں اپنے نصیب پر فخر کرو، تم اس نے تمہیں چن لیا, پسند کر لیا. تم نبوت اور رسالت کے سلسلے میں مستقل کئی کی حیثیت سے شامل کر لیے گئے. اس لیے میں یقین رسول صحیح بنا تم یا تقین شہدا عالم. وہی مضمون ایک اچھی ترتیب سے یہاں سطر رسول میں آیا. اسی لیے ہم نے تمہیں اس کی طرح ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا تاکہ تم گواہ ہو جائے پوری نوع انسانی پر, رسول گواہ ہو جائے تم. یہ شہادت عالم ناس کا مضمون سورہ حج کے درس کے ضمن میں آ چکا. پھر یہ کہ اس آیت کے دونوں طرف پندرہ رکوع میں بھی اور اٹھارہ رکوع میں بھی وہ الفاظ بھی آ چکے ہیں جن کا حوالہ دیا جا چکا ہے, جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بیان کیا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دعا میں الفاظ اور پھر اس دعا کی قبولیت کا اعلان کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. گویا کہ امت مسلمہ کا مقصد وجود, امت مسلمہ کی غرض تحقیق سورہ بقرہ کی صحت میں بیان ہوئی. بڑی ہی اہم بات ہے, قابل توجہ بات ہے. چھوٹی سی انجمن بنائی جاتی ہے تو اس کے اغراض مقاصد معین ہوتے ہیں. کیا کرنے چلے, کیوں ادارہ بنا رہے ہیں, انجمن کی غرض تحقیق کیا ہے, کتنی بڑی امت. لفظ امت کو دیکھا سامنے ہم یا امت کے معنی ہے پسند کرنا, ارادہ کرنا. امت ہم مقصد لوگوں کا گروہ ہے, ایک نسل عین رکھنے والے, ایک ہدف اور منزل مقصود رکھنے والے لوگ وہ امت قرار پاتے ہیں. مسلمانوں کو امت بنایا گیا کس لیے کہ وہ فرائض نبوت, وہ سارے رسالت جو پہلے انبیاء رسل ادا کیا کرتے تھے, اب ختم نبوت کے بعد اس امت کے حوالے کر دیا گیا تا قیام قیامت. اسے جو ذمہ داری ادا کرنی ہے شہادت علی الناس کی, اتمام حجت کی, اللہ کی طرف سے خلق خدا پر حجت قائم کر دینا کہ وہ یہ عذر پیش نہ کر سکے محاسبہ اخروی کے وقت کہ اللہ تیری ہدایت ہم تک پہنچی نہیں, ہمیں معلوم نہیں تھا کہ تو کیا چاہتا, ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ تیری مرضی کس چیز میں. لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل وکان اللہ عزیزا حکیما. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ وہی طریقہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جو ہم سورہ جمعہ کے حوالے سے دیکھ چکے. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. تو سورہ بقرہ کے پندرہویں رکوع سے لے کر اٹھارہویں رکوع تک یہ سبق یہ کہ وہی مضامین جو سورہ حج, سورہ صف, سورہ جمعہ میں ہم بڑے تفصیل کے ساتھ ان کا مطالعہ کر چکے ہیں, یہاں ایک ذرا مختلف ترتیب کے ساتھ خاص طور پر امت کے فرض منصبی کے اعتبار سے ان سب کو بیان کرنے کے بعد اب خطاب شروع ہوتا ہے امت مسلمہ سے بحثیت امت مسلمہ. اپنی ان فرائض کی عظمت سے پتہ چلے, ایک بڑا کٹھن بوجھ ہے, بھاری بوجھ ہے جو تمہارے کاندھے پر آ گیا. اس پہلو سے یہ مقام بہت مماثل ہے. اس مقام سے سورہ مزمل کی ابتدائی آیات کہ جب سچن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھے پر یہ بوجھ آ رہا تھا, اے نبی بڑا بھاری بوجھ ہے جو ہم آپ پر ڈال رہے ہیں. یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقلم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا واذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. یہ سارا خطاب کا انداز اور وہاں بھی فرمایا تھا پھر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. اب یہ بوجھ امت پر آ رہا ہے بحثیت مجموعی تو یہاں خطاب شروع ہوا, یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اہل ایمان مدد حاصل کرو, قوت پکڑو صبر سے, ثبات سے, سہار سے, تحمل سے, جیل جانے سے اور نماز سے, اللہ کے ذکر سے, اس کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رکھنا. اگرچہ اس سے پہلے ہمارے مستقبل نصاب میں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ بہت مرتبہ آ چکے ہیں, صرف سورہ حجرات میں پانچ مرتبہ یہ الفاظ آئے, لیکن اس سے پہلے ہم نے کبھی ان کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کی. اس منتخب نصاب میں جیسا کیا کیا گیا ہر برس کا ایک مقام معین, کیونکہ یہ کیا گیا ہے کہ یہ ہے جگہ جہاں امت مسلمہ سے بحثیت امت مسلمہ سے کہاں کا آغاز ہوا ہے. قرآن مجید نے امت محمد امت مسلمہ کے خطاب کے لیے الفاظ ہے یا ایھا الذین آمنوا. اور توجہ کیجیے, یہ بات بہت سے حضرات کے لیے قابل قابل تعجب ہے کہ پورے مکی قرآن میں کہیں یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ نہیں. بے تہائی قرآن مجید مکی سورتوں پر مشتمل ہے, پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب نہیں. اس کتنا صرف ایک اور وہ سورہ حج, اس کا وہی مقام جو ہمارے منتخب نصاب میں شامل ہے, لیکن اس کے ذہن میں رکھیے کہ اس سورت کے بارے میں اختلاف ہے. بہت سے حضرات اسے مدنی مانتے ہیں اور اس کی بعض آیات کا تو کوئی شک بھی نہیں ہو سکتا کہ زمانہ نزول مکہ کا ہو نہیں سکتا, وہ یقیناً یا ہجرت کے بعد یا حسنائے سفر ہجرت میں نازل ہوئی. اس پہلو سے کوئی استثناء نہیں رہے گا. پورے مکی قرآن میں یا ایھا الذین آمنوا نہیں, سورہ بقرہ کے بھی 18 رکوعوں میں صرف ایک مرتبہ آیا یا ایھا الذین آمنوا, لیکن یہ بھی ایک ضمنی بات کے طور پر. اصل میں بحثیت امت مسلمہ امت مسلمہ سے خطاب شروع ہو رہا ہے اس آیا میں. اس کے بعد نبی سورتوں میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا, یہ سمجھیے کہ اکثر دیش پر مکی قرآن میں خطاب بصیر واحد ہوتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے. حضرت کے تمام صاحب کی وفاقت سے مسلمان بھی مخاطب ہوتے ہیں, لیکن یہ کہ مسلمانوں سے بحثیت امت سے جو خطاب شروع کیا گیا ہے وہ مدینے میں آ کر کہ اب ایک امت کی حیثیت سے اختیار کر سکے. اگر کہ مکے میں بھی ان کی حیثیت ایک جماعت کی تھی, ایک ریولیوشنری پارٹی حزب اللہ ایک جماعت, لیکن باقاعدہ کورنیشن جو ہوئی ہے, باقاعدہ تاج کوشی جو ہوئی ہے بحثیت امت مسلمہ وہ مدینے میں ہوئی, اور اس کی علامت کے طور پر تحویل قبلہ کا معاملہ ہوا اور قبلہ بدل دیا گیا, بیت المقدس کی طرف رخ نہیں ہوگا. تبلی وجوہ کے مطلب المسجد الحرام, اب تم ایک نئی امت ہو, ایک نئے مرکز سے جڑ, اور اسی اعتبار سے اب قرآن مجید میں مسلمانوں کے خطاب کے لیے اجتماع ہے یا ایھا الذین آمنوا. بہرحال اس مرحلے پر یہ پیش بھی تمدید ہے کہ مسلمانوں یہ نہ سمجھو کہ ہجرت کے بعد اب تمہاری 45 کا دور ختم ہو گیا, مشکلات کا دور اب بیت گیا, اب نتائج نہیں ہے. یہ ہجرت کی ہے تم نے, شرار نہیں اختیار کیا, یہ اپنے اس مقصد کی طرف پیش قدمی کے لیے ایک مرکز ہے جو اللہ نے تمہیں عطا کیا. تمہاری جدوجہد اب ایک نئے مرحلے پر آئی ہے, ابھی اس کے انتہا اور بھی ہے, ابھی تو بڑی بڑی آزمائشیں آئیں گی. اصل قتل مراحل تو ابھی ہے کہ جن سے تمہیں سامنا ہوگا, اس لیے کہ تمہاری یہ دعوت تمہاری یہ تحریر یہ اب ایک ایسے مرحلے میں آ گئی ہے کہ اب جہاد سے قتال کی طرف, اب اس ایکٹو ریزسٹنس سے ایکٹو ریزسٹنس کی طرف, اب صرف جھیلنے اور برداشت کرنے سے آگے بڑھ کر ہم آور ہونے اور دشمن پر جگ لگانے کا وقت آ رہا ہے. اس لیے اب امتحان کچھ دوسرا رنگ اختیار کرتے آئیں گے. تو اچھی طرح سمجھ لو کہ یہ دور جو ہے اب تو آسائشوں کا آرام کا دور نہیں ہے کہ جس کا آغاز ہو رہا ہے, بلکہ یہ تمہارے لیے نئی نئی آزمائشوں کے دروازے کھل جائیں گے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, کس مرحلے پر تمہاری قوت کی اساس, تمہارے صبر و ثبات کی بنیاد یہ ہے دو چیزوں پر, ایک صبر اور ایک نماز. تمہاری مدافعت تمہارا ثبات, اس کے لیے دو چیزیں ہیں کہ جن کو تم اپنا سہارا بناؤ بنیاد بناؤ. اس کا یوں مدد چاہو قوت پکڑو دو چیزوں سے, صبر اور نماز. یہ میرے کی اس سے پہلے ہم نے سورہ عنکبوت کا مطالعہ کیا, اس سے پہلے رکوع کو تفصیل سے پڑھا, پھر آخر میں اجمالاً ہم نے دیکھا کہ جن حالات سے صحابہ اکرام اس وقت دوچار تھے, اس میں جو ہدایات انہیں دی گئی اس کا نقطۂ آغاز یہی ہے, اس میں لائے وہی علیہ تم ول کتاب و حافظ الصلاۃ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. وہی بات ہم دیکھ چکے سورہ بنی اسرائیل میں, وہاں پر بھی فرمایا گیا کہ اب اگر سے یہ مصالحانہ پھندے جو ہے نبی آپ کے لیے لگائے گئے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے آپ ان سے بچ نکلے, لیکن یہ کہ صبر و ثبات کے لیے بنیاد وہی ہے, حقیم الصلاۃ لدروك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر. لها كل ذي القرآن يفسر بعضه بعضا. ذكر إلهي هو ولا ذكر الله أكبر. تعلق مع الله هو. وهي بات ہے کہ کسی بھی انقلابی پارٹی کے لیے اپنی انقلابی جد و جہد میں ثابت قدم رہنا اس کا دار و مدار ہے. اس مقصد کے ساتھ ایک لگاؤ اپنے نصب العین کے ساتھ پوری یقین کے ساتھ وابستگی. جتنی وہ وابستگی گہری ہوگی ذہن اور قلب کے اندر اس کی جڑیں گہری اتنی ہوئی ہوں گی اتنی ہی وہ مشکلات کو برداشت کرے گا, مسائل کو جھیلے گا, امتحانات میں کامیابی سے دباتا ہوا گزر جائے گا, آزمائشوں کی بھٹیوں میں سے سرخرو ہو کر نکلے گا. یہ جد و جہد جو ہے یہ ہے اللہ کے لیے, اللہ کے دین کے لیے. اس میں اصل مقصود و مطلوب ہے اللہ کی رضا دین. لہذا یہاں تمہارے صبر و ثبات کی بنیاد جو ہے وہ تعلق محلہ اللہ جتنا دل میں ہوگا اور جتنا ذہن سے قریب تک رہے گا اتنا ہی تم اس راہ میں ثابت قدم رکھ سکو گے. اور ذکر اللہ کے لیے جو سب سے جانے پروگرام تمہیں دیا گیا وہ ہے نماز. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اہل ایمان مدد چاہو, قوت پکڑو صبر سے اور نماز. فرمایا ان اللہ مع الصابرین, یقینا اللہ تعالی صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ نیت ہے بمانی تائید نصرت, اس لیے کہ ایک نیت تو وہ ہے کہ جو ہر شے کو حاصل ہے اللہ کے ساتھ. اللہ ہر جگہ ہے, ہر حال ہے. ہوا ماکم اولا ماکم تم, یہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. یہ نیت جو ہے یہ نیت عمومی اہل ایمان کو جو نیت حاصل ہوتی ہے وہ ہے اللہ کی نصرت, اس کی تائید, اس کی طرف سے توفیق و توفیق, اس کی طرف سے ہمت کا بڑھے رہنا, بشارتوں کا ملتے رہنا. ان اللہ مع الصابرین, یاد رکھو اللہ سب کرنے والوں کے ساتھ ہے. اگر یہ جھیلنے کی صلاحیت نہیں ہے, پھر جلے لوگ, مجبل لوگ, کم ہمت لوگ, مگر زبینا بانا ذالک لا الہ الا ہو ولا الہ الا ہو, دنیا کو بھی چھوڑنے کو جی نہیں چاہتا, یہاں کی لذات سے تمہارا پتی بھی کسی درجے میں گوارا نہیں ہے, مال اور اولاد اور آسائشیں جو ہیں ان کی محبتیں بھی دل کے اندر گہری موجود ہیں, پھر کچھ دین کی طرف جو رغبت ہے, ایسے لوگ کسی طرح کا کوئی کام نہیں کر سکتے. اگر تائید خدا بندی, توفیق خدا بندی شامل حال ہوتی ہے تو ان کا جو لکھو ہوتا ہے جس کے بارے میں پہلے عرض کیا گیا کہ ہر کے بابا بار اس جذبے کے ساتھ آنے والے انہیں اللہ کی نیت اور تائید اور توفیق حاصل ہوتی ہے. قرآن کبوت کی آخری آیت والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. اللہ تعالیٰ ساتھ ہے محسنین کے, اس کی تائید اور توفیق ہر دم ان کے سامنے ہے. یہی وہ نیت خدا بندی, اس کا ایک ظہور ہمارے سامنے آتا ہے اس یقین کا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں کہ جب وہ بنی اسرائیل کو لے کر نکلے اور پیچھے سے قرآن نے اپنے لشکر کے ساتھ ان کا تعاقب شروع کیا تو ایک مرحلہ وہ آیا کہ سامنے سمندر تھا, کوئی راستہ نہیں, اور پیچھے قرآن نظر آ رہا ہے کہ اس کا لشکر کر رہا ہے جب بلاتا ہوا. اس وقت کہا ہے موسیٰ کے ساتھیوں نے, اصحاب موسیٰ نے انا لمدرکون, موسیٰ ان کو پکڑے گئے, اب تو کوئی بچت نہیں ہے, کوئی بچاؤ کی صورت نہیں ہے. اس کا جواب دیتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام, صلی ان معی ربی سیہدین, نہیں نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے, وہ یقین مجھے راستہ دے گا, چاہے بظاہر حوال کوئی راستہ نہیں, مادی اقلاب وسائل راستہ ہو کے کھڑے ہیں, لیکن میرا جو توکل ہے, مجھے جو دار و مدار اور تقویٰ ہے, میرا انحصار ہے اس بات کا کہ جو مسبب الاسباب ہے, اسباب سے نیا ذرا ہے, وہ راستہ نکال دیتا. یہی بات تھی جو حضور نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم غار صور میں, جب دربدائے قبے بچری حضرت ابو بکر صدیق بھی کچھ گھبرا گئے تھے کہ حضور جو لوگ غار کے بہانے تک پہنچ گئے اور اگر ان میں سے کسی نے غیر ارادی طور پر بھی اپنے قدموں کی طرف بھی نگاہ ڈال لی تو ہم پکڑے جائیں گے. اس وقت حضور نے فرمایا, لا تحزن ان اللہ معنا, نہیں نہیں گھبراؤ نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے. یہ ہے ان اللہ مع الصابرین, یقینا اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ. یہ نیت الہی, یہ ہے در حقیقت بندہ مومن کا سہارا, وہاں بھی کہ جہاں کوئی حالت امید افزا نظر نہ آ رہی ہے, جہاں کہیں کوئی راستہ نکلتا ہوا دکھائی نہ دے رہا ہے, امید کی کوئی کرن کسی جانب سے بھی نظر نہ آتی ہے, یہ نیت خدا بندی, اس کا یقین, اللہ کی تائید نصرت پر بھروسہ یہ ہے کہ جو بندہ مومن کو اس طرح سے انتہائی مایوس ان حالات میں بھی ثابت قدم رکھتی جمائے رکھتی, وہ اپنے منزل مقصود کی طرف سے قدم جاری رکھتا ہے, جو اس کے بچ میں ہے وہ کیے چلے جاتا ہے نتائج کے اللہ پر سوچتے ہوئے. لہٰذا اس مرحلے پر امت کو اس کے سر کے منصبی سے آزاد کرنے کے بعد اس کٹھن ذمہ داری جو کاغذ پر آ رہی ہے اس سے آگاہ فرمانے کے بعد جو پہلی ہدایت دی گئی وہ یہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اور اس کے بعد اب آتی ہے بات ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات, مت کہنا اس کو کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے مردہ, بل احیاء ولکن لا تشعرون, وہ زندہ ہے لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں. یہ مضمون بہت مؤکد الفاظ میں پھر دہرایا گیا ہے اگلی سورت یعنی سورہ آل عمران میں ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. اور ہرگز گمان نہ کرنا ان کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے کہ وہ مردہ ہے, نہیں وہ زندہ ہے, اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں, طرح سادہ ہے اس انعام الکرام سے کہ جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں عطا فرمایا اور خوشخبریاں حاصل کر رہے ہیں. ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ابھی ان کے ساتھ شامل نہیں ہوئے, جو ابھی پیچھے ہیں, اہل ایمان جو ابھی منتظر ہیں, جیسا کہ سورہ احزاب میں آیا کہ منہم من قضا نحبہ و منہم من ینتظر, وہ جو چلے گئے پہنچ گئے پھر شروع ہو گئے, وہ تو انتظار میں ہے کہ کب ہمارے دوسرے بھائی ہمارے ساتھی وہ بھی اسی انتہائی کامیابی کے ساتھ ہم کنار ہو. اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن, یستبشرون بنعمة من الله وفضل, اللہ کے نام اور اس کے فضل پر سادہ اثر ہے, اور اللہ تعالیٰ مومنین کا حد صاحب بھی کرتا ہے. یہ ہے وہ مضمون کہ جو سورہ بقرہ میں بھی آیا ہے سورہ آل عمران میں بھی. یہاں یہ بات نوٹ کر لیجیے, عام طور پر ہم اللہ کی راہ میں مقتول ہو جانے والے کو شہید کرتے ہیں, غلط نہیں ہے, صحیح ہے. قرآن مجید میں اس معنی میں یہ لفظ نہیں آیا, قرآن مجید مقتول فی سبیل اللہ ہے. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا, قرآن مجید قتل فی سبیل اللہ, اللہ کی راہ میں مقتول ہونے ہی کے الفاظ استعمال کرتا ہے. اگرچہ حدیث میں ان کے لیے لفظ شہید آیا اس معنی میں کہ جس نے اللہ کی راہ میں جان دے دی اس نے گویا کہ شہادت علی الناس کا فرض منصبی سما حق کو ہی ادا کر دیا, اس نے عین کر لیا اپنے لیے خطاب شہید, اب وہ اللہ کا گواہ ہے. ویسے تو ہر مومن اپنے دعوت تبلیغ کے نتیجے میں اپنی قولی اور فعلی شہادت کے اعتبار سے اللہ کا گواہ ہے, لیکن اس کتاب کے مستحق وہ لوگ بالخصوص ہو جاتے ہیں کہ جو اس گواہی میں اپنی جان اللہ کی خدمت میں پیش کر دیں, وہ ہے شہید. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 156 کے حوالے سے لازمی طور پر اس حقیقت کی طرف توجہ دلا دینا یقیناً مفید ہے کہ قرآن حکیم مقتول فی سبیل اللہ کے لیے لفظ شہید استعمال نہیں کرتا, اس میں استثناء ہے صرف سورہ آل عمران کا ایک مقام, اگرچہ وہاں بھی ایک دوسرے معنی بھی لیے جا سکتے ہیں, تاہم یہ امکان ہی ہے کہ وہاں شہید سے مراد اللہ کی راہ میں مقتول. قرآن مجید میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی سورہ آل عمران میں آیا کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ. محمد اللہ کے ایک رسول ہیں, ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے, اگر ان کا انتقال ہو جائے جب اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گے, وہاں بھی لفظ ہوتے نہ. ایک حدیث میں حضور کی یہ تمنا آئی میری بڑی خواہش ہے, میری تمنا ہے پھر اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے, پھر مجھے زندہ کیا جائے, پھر مقتول ہو جائے اللہ کی راہ میں, پھر مجھے زندہ کیا جائے. تو یہاں بھی لفظ قتل آیا. صرف ذہن میں یہ رکھیے کہ قرآن مجید نے لفظ شہادت کو اس معنی میں استعمال نہیں کیا, حرام رکھا. اللہ کی گواہی, اللہ کی توحید کی گواہی, محمد کی گواہی, محمد کی صداقت اور رسالت کی گواہی, بیٹی بھی محمد کی صداقت کی گواہی صلی اللہ علیہ وسلم, آخرت کی گواہی, خیر کی گواہی, قرآن کے حق ہونے کی گواہی, اپنے قول سے اپنے عمل سے, یہ ہے ہر مسلمان کا فرض. اور یہ شہادت علی الناس فرض منصبی ہے امت مسلمہ کا, بحثیت امت مسلمہ. اس معنی میں اس لفظ شہادت کو قرآن مجید نے آپ رکھا ہے. احادیث میں البتہ مقتول کی سبیل اللہ کے لیے لفظ شہید آتا ہے, جیسا کہ عرض کیا جا چکا اس معنی میں کہ اس نے گویا کہ آخری درجے میں شہادت دے دی, اپنی زندگی دے کر اپنی جان سے گواہی دے دی کہ اب یہ گواہ کہلانے کا بتمام کمال مختلف ہے. دوسری بات کہ اگر تو ذمی ہے لیکن بہت اہم ہے, یہاں شہداء کی زندگی کے بارے میں فرمایا ولا اللہ کا شعرون, تمہیں اس کا شعور نہیں. اس کے حوالے سے مسلمانوں میں مذہبی کنٹروورسی, جس میں بدقسمتی سے بڑی ہی شدت اختیار کی ہوئی ہے, اس کے بارے میں ایک بڑی بنیادی رہنمائی ہوتی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات عالم برزخ میں, اپنی قبر شریف میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہے. اب یہ مسئلہ ہمارے ہاں مذہبی حلقوں میں نہ معلوم کیسے تفصیل حال کا, وحث تنظیف کا اور رب خدا کا موضوع بن گیا. ہمیں یہ بات معلوم ہے, قرآن مجید کی بنیادی حقیقت ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ موت آپ میں تمام نہیں, نہ کسی مومن کے لیے نہ کافر کے لیے. ادھر آنکھ بند ہوتی ہے, دوسرے عالم میں آنکھ کھل جاتی ہے. یہ عالم برزخ ہے, پاس عام قیامت, یہ طویل دور ہے. اس میں سب زندہ ہے, کافر بھی زندہ ہے اور مومن بھی زندہ ہے. زندگی کی کیفیات مختلف ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر, ہر قبر یا جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ ہے اور یا دوزخ کے گڑھے میں سے ایک گڑھا. اور مراد یہاں قبر سے وہ مٹی کا بھید نہیں, بلکہ مصر کے ساتھ یا عالم برزخ ہے. چاہے کوئی اس کا سمندر میں برف ہو کر مرا ہے, لیکن اس عالم برزخ میں اس کی کیفیت ہے کہ اس پر ایک احساس وارد ہو رہا ہے, اس کے آخری انجام کا حق سے پڑ رہا ہے. اب ظاہر ہے کہ ابو جہل کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے, ابو لہب کے ساتھ جو ہو رہا ہے کچھ اور ہے, کسی مسلمان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے, کسی مومن صالح کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ کچھ اور ہے, شہداء کا کچھ عالم اور ہے, صدیقین کی شان کچھ اور ہوگی, انبیاء رسل کا مرتبہ مقام کچھ اور ہوگا, اور سید المرسلین سید الاولین والآخرین اس عالم برزخ میں جس شان میں ہوں گے وہ ہمارے سہم سے, ہمارے تسلی سے لڑائی لڑا زندہ لڑائی لڑا. جب ہم شہداء کی زندگی کا یہاں شعور نہیں رکھتے, اس کے بارے میں کوئی حقیقی رائے قائم نہیں کر سکتے کہ اس کی نوعیت کا تعین کرنے دونوں جگہوں پر قرآن مجید معین کر رہا ہے ولا اللہ کا قرون, تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے. تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی گمان ہمارے دائرے سے خارج, اس کے بارے میں کوئی تصور کرنا ہمارے لیے قتل ناممکن. بہت اعلیٰ, بہت عمدہ زندگی ہے. ہم اپنے خیال میں شاید بڑی بات کہتے ہیں کہ حضور بالکل اس طرح زندہ ہے جیسے کہ اس دنیا میں زندہ تھا, حالانکہ یہ بات شاید توہین قرار پائے. یہ دنیا کی زندگی تو کوئی بہت اعلیٰ زندگی نہیں, اس میں تو احتیاجات ہیں, اس میں طرح طرح کی تحدیدیں ہیں, لیکن یہ کہ اس عالم برزخ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس لفظ حیات حاصل ہے, یہ اس سے کہیں اعلیٰ, کہیں اچھا, ہمارے سہم اور ہماری سوچ سے بہت بلند اور بالا. بہرحال اس معاملے میں سہم کا کسی چیز سے معین کر کے اس پر بھگڑنا اور اس کی بنیاد پر منگی گرم کی بگڑی یہ تکلیف پیدا کر لینا در حقیقت ایک بڑی ہی نادانی کی بات. اب آئیے اصل سلسلہ کلام کی طرف. یہ پیش بھی تنبیہ ہے مسلمانوں, بھاری بوجھ آ گیا ہے. انا سنلقی علیک قولا ثقیلا, یہ بات اب آگے چل رہی ہے. ولا نبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات. اس سے پہلے سورہ عنکبوت کے درس ضمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ یہ تاکید کا انتہائی چیز کون نظارے سے قبل نام مفتوح, اس کے بعد دین مسبب. ولا نبلونکم, کوئی ایکسیپشن نہیں ہے, ہم لازم نہیں آزمائیں گے تمہیں, تمہیں ہم آزمائشوں کی کٹھالیوں میں ڈالیں گے, تمہارے صبر و مصابرت کا امتحان ہوگا, بڑی بڑی خوفناک صورت حال پیدا ہوگی کہ جس میں جانچ لیا جائے, پرکھ لیا جائے کہ تم کتنے پانی میں ہو, تمہیں واقعی پر کتنا یقین ہے ذات باری تعالیٰ پر, کتنا یقین ہے حیات باب الممات پر, کتنا یقین ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر, تم کیا کچھ قربان کر سکتے ہو اللہ کی راہ میں, کون کوئی چیز ایسی تو نہیں کہ جس کو تم نے ریزرو کر کے رکھ لیا ہے, کوئی ریزرویشن کے پاس سے نہیں آئے ہو, پاس سے بات کے پاس سے نہیں آئے تھے, ان میں سے ایک ایک چیز واضح کر دی جائے گی, والا نبلو ونتم, ہم لازم آزمائیں گے, بلا جبلو کے معنی ہے, ایک تو یہ کہ جانچنا پرکھنا, اور یہ لفظ آتا ہے لغت میں بنیادی طور پر جب گوشت کو سیکا جاتا ہے آگ پر تو اس کو الٹتے پلٹتے رکھے, ابھی اس رخ پر ڈال دیا ہے, پھر پلٹ دیا, دوسرے رخ پر ڈال دیا, یہ ہے اصل, جس طرح سے گوشت سیکا جاتا ہے انگاروں پر, ایسے ہی تم مختلف حالات سے دو چار کر کے تمہارا تمہیں سیکا جائے گا, اور تمہیں ہاتھ مار لیا جائے گا, جانچ لیا جائے گا, پرکھ لیا جائے گا, البتہ ایک لفظ ایسا آیا کہ جس میں تسلی کا پہلو, جس کے علم بظاہر سے امتحانات بڑے پسند ہوتے ہیں, انسان ثابت قدم رہے تو معلوم ہوتا کچھ بھی نہیں, ایک خوفناک صورت حال, لیکن اگر ڈٹے رہے تو معلوم ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں تھا, ایک رونا تھا, حالات کا ہر ہر گزر گیا, یہ بظاہر امتحان بہت پسند ہوں گے, لیکن صبر و ثبات کے ربی اختیار کرنے والوں کو یوں محسوس ہوگا کہ جیسے بڑی ہی ہلکی سی کوئی بات چیت جو ہو گئی, بشیئ من الخوف والجوع ونفس من الاموال والانفس والثمرات, خوف بھی آئے گا, یہ صورت حال جو ہم نے رکھی ہے کہ مدنی دور کا بالکل آغاز ہے, وہ پوری تاریخ سیرت النبی سے یہ 10 سال جو ہے ایک اس طرح جب دور کا یوں سامنے رکھا جائے تو محسوس ہوگا کہ کس طرح اس کے لیے پیش بھی پورا نقشہ دے دیا گیا, خوف ہوگا, جان و مال کے اندیشے ہوں گے, بھوک ہوگی, کھاتا آئے گا, کھانے کے نالے پڑ جائیں گے, اور انسان جو ہے اس کھاتے کی وجہ سے محسوس ہوگا کہ جیسے جان نکلی جا رہی ہے, یا نقصی من الاموال والانفس کے وقت مرات, اور جان و مال کا نقصان, جانی و مالی ضیاع اور ضیاع, یہ سارے مراحل آئیں گے, اور ثمرات کا لفظ یہاں بہت ہی قابل توجہ ہے, ثمرات کا عام مفہوم لیا گیا ہے پھل, پھل ضائع ہو جائیں گے, کیونکہ مدینہ منورہ کا معاشرہ ایک زراعتی معاشرہ تھا, لہذا ان کی ساری محنت اور کوشش کھیت سینچے گئے ہیں, ہل چڑھائے گئے ہیں, آبیاری کی گئی ہے, اور ساری محنتوں کا حاصل وہ فصل ہے کہ جو تیار ہے, اترنے والی ہے, امیدیں اس کے ساتھ وابستہ ہیں, اگر فصل گزر جائے, اگر کوئی ایسا مرحلہ آ جائے جیسا کہ غزوہ احزاب میں ہوا, فصلیں تیار ہیں, اب تو لوگ اس امید میں تھے کہ فصلیں اتاریں گے, اپنی محنتوں کی کمائی کو گھر میں لائیں گے, اور اس کا حملہ ہوا ہے, باغات اتار دیے گئے, اور ایسی کیفیت ہو گئی کہ یہاں سخت کھانسے کا عالم ہے, صحت کی کیفیت ہے, کھانے کو کچھ نہیں, یہ حالات ہوں گے, البتہ ثمرات کا لفظ اس سے مزید وسیع ہے, انسانی محنتیں, انسانی کوششیں, کسی نے بڑی محنت کر کے کوئی کاروبار چلایا اور اب دین پکار رہا ہے, آؤ سب کی راہیں مجھ سے پکارے, دامن پکڑے چھاؤں پنیری, وہ کاروبار, وہ محنت سے جمایا ہوا کاروبار وہ پاؤں میں دیری بن کر کر جاتا ہے, ہلنے نہیں دے رہا ہے, کسی نے کسی نوجوان نے بڑا وقت لگا کر بڑی محنتیں, وہ راتوں کو جاگ کر کسی کیریئر میں اپنا کوئی مقام حاصل کیا, کہیں اسے ایک مقام مل گیا, اور اب دین کے تقاضے ہیں, اور وہ دین مطالبہ کر رہا ہے کہ آؤ اور لگاؤ اور کھٹاؤ اپنے آپ کو, وہ کیریئر, وہ پروفیشن, اور اس کی جو ساری استعداد جو حاصل کی گئی ہے وہ انسان سے روکتی ہے, اور پورا سب کے ایک مقام سے اگر روشنی حاصل کی جائے تو اولاد بھی انسان کا ثمرہ ہے, یہ بھی در حقیقت اس کی کمائی ہے, انسان کو اگر ایک درخت سے تعبیر کیا جائے تو اس کا پھل اس کی اولاد ہے, نگاہوں کے سامنے اگر اولاد اللہ کی راہ میں قربان ہو رہی ہے, گویا کہ انسان کا ثمر, اس کا پھل جو ہے اس کی نگاہوں کے سامنے لگ رہا ہے, یہ سارے امتحان آئیں گے, وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اے نبی بشارت دیجیے صبر کرنے والے, ان کو کہ جو جھیل جائیں, برداشت کر جائیں, یہ ذہن میں رکھیے کہ قرآن کا صبر کوئی منفی شے نہیں ہے, یہ ایک مثبت جذبہ ہے, ایک مقصد کی تکمیل کے لیے جد و جہد میں وہ تکلیف آئے اسے جھیلا ہے, ایک نصب العین تک پہنچنے کے لیے, ایک منزل مقصود تک رسائی حاصل کرنے میں, راہ کی رکاوٹوں سے نظر بات نہ ہونے میں جو چیز آئے اس کو جھیلا جائے, برداشت کیا جائے, یہ صبر ہے. یہ منفی جذبہ نہیں ہے بلکہ ایک مثبت جذبہ ہے. یہ عمل کی راہ کی رکاوٹوں سے نظر بات نہ ہونے میں انسان کو جو کچھ جھیلنا پڑے وہ ہے صبر. مبشر الصابرین, بشارت دیجیے صبر کرنے والوں کو. ذہن میں رکھیے کہ یہ بات کھول دی گئی ہے دین میں کہ اگر کوئی شخص اللہ کی راہ سے اللہ کی مشکلات اور مصیبتوں کی بنیاد پر پیس موڑے گا, پیس دکھائے گا, میدان جنگ سے اگر کوئی شخص پیس دکھا کر بھاگ جائے گا صرف اپنی جان کے تحفظ کے لیے, وہ سب سب کچھ کیا بھرا جائے ہو گیا, اب تک کی ساری کمائی اکارت ہو گئی, سب کے اعمال ہو گیا. بلکہ سورہ انفال میں ہم دیکھیں گے کہ اس کو جہنم کی وعید سنائی گئی ہے اور جہنم بھی خلود کے ساتھ. تو فرمایا اس میدان میں آئے, یہاں قدم رکھو لیکن سوچ سمجھ کر. وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. وہ صبر کرنے والے کون, کہ جب بھی کوئی مصیبت ان پر پڑتی ہے, جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے, اسی سورہ مبارکہ میں ذرا آگے چل کر جو آیا گر ہے جو ہمارے اس منتخب نصاب کے حصہ اول کا درس ثانی تھا, جس میں نقطۂ عروج ہے پورے مضمون کا, والصابرین فی البأساء والضراء لحين البأس, آیت نمبر 177 ہے اسی سورہ مبارکہ کی. اور صبر کرنے والے, جھیلنے والے تکلیفوں کو, جسمانی اذیت کو, فقر و فاقے کو, اور عین جنگ کے وقت میدان جنگ میں ثابت قدم رہنے والے. تو فرمایا جب بھی کوئی تکلیف آئے, کسی طرح کی آئے, اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا, ان کی زبان پر ایک ہی کلمہ آئے, ایک ہی ان کا قول ہو, انا للہ وانا الیہ راجعون. یہ جملہ, یہ آیا مبارکہ جہاں ہمارے نظریہ زندگی, ہمارا پورا تصور حیات اس میں سمویا گیا. ہمارا تصور کیا ہے, ہم اللہ کے پاس سے آ رہے ہیں, اللہ کی طرف جا رہے ہیں. یہ دنیاوی زندگی ایک سفر ہے, یہ منزل نہیں ہے, یہ ایک عارضی کا رستہ ہے. اس سے ہمیں جہاں سے آئے ہیں ادھر بھی دھیان رکھو, جہاں جا رہے ہیں اس پر نگاہ بنائے رکھو. پھر یہ کہ ہم اللہ ہی سے ہیں, سر تسلیم ہم ہے جو نگاہ میں یاد میں آئے, جو اللہ ہمارے ساتھ معاملہ کرے, جو اس کا فیصلہ ہو, جو اس کی پسند ہو, سر تسلیم ہم ہے جو نگاہ میں یاد میں آئے, کہ ہر کے ساتھ یہ نارے عین الفاظ, میرے اس پیالے میں میرے ساتھی نے جو کچھ ڈال دیا یہ اس کی نگاہ کرم کے سفید ہے, یہ اس کی دین ہے, اس کا عطیہ ہے, سر آگے پر ہے. تو فرمایا جو کہتے ہیں انا للہ وانا الیہ راجعون, اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ, یہ ہیں وہ لوگ کہ جن پر ان کے رب کی جانب سے عنایت ہے. یہاں اس لفظ صلوات کو پوری طرح نوٹ کیجیے, یہ لفظ صلوات کی جمع صلوات ہمارے اس منتخب نصاب میں آ چکا ہے, والذین هم علی صلواتهم یحافظون, سورہ مومنین کی ابتدائی آیات کے ضمن میں. صلوات جیسا کیا کیا جا چکا تھا, توجہ کا نام, اطمینان لگتا ہے, کسی کی جانب متوجہ ہو جانا, کسی کی طرف رخ کر لینا. اسی لیے نماز جس کی اصل روح ہے توجہ الی اللہ, اللہ کی جانب متوجہ ہو جانا, اس کا آغاز دیتا ہے انی وجہت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین. اب یہ صلوات بھی اللہ کے اور بندے کے مابین ہے, یہ بے پرچہ عمل ہے. یہ ذہن میں رکھیے قرآن مجید میں عبد معبود کے رب کے تعلق کو بہت سی اصطلاحات میں ایک گہرے اور بے پرچہ تعلق کی صورت میں سامنے لایا گیا ہے. چنانچہ اسی مقام سے بالکل مدت من قبل سورہ بقرہ میں آیت آئی ہے, اذکرونی اذکرکم واذکرونی ولا تذکرون, تو مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں. اس کی شرح ہوتی ہے حدیث میں, اگر میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے جی میں یاد کرتا ہوں, اور اگر میرا بندہ میرا ذکر کسی محفل میں کرتا ہے تو میں اس سے بہت اعلیٰ محفل میں اس کا ذکر کرتا ہوں. وہ محفل ہے منع اعلیٰ کی, منع کر مقربین کی. اسی طرح لفظ پیدا ہے, تم رجوع کرتے ہو اللہ کی جناب میں سچے معنی کے ساتھ, احساس ندامت کے ساتھ, گناہ سے لوٹتے ہو اور اللہ بھی تمہاری طرح متوجہ ہو جاتا ہے اپنی شفقتوں اور عنایتوں کے ساتھ. یہ نگاہ کرم تھی جو تمہاری جانب سے ہٹ گئی تھی, وہ اب پھر تمہاری طرف منتقل ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے نصرت ہے, ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ بے سچا معاملہ ہے. اسی طرح شکر ہے، اللہ بھی شکور بندہ بھی شکور، بندہ اللہ کا حق مانے، اللہ کا احسان مانے، اس کا شکر ادا کرے، اور اللہ بندے کی محنتوں کوششوں قربانیوں کی قدر افزائی فرمانے والا، قدردان ہے، اس کی طرف سے قدر افزائی ہوتی ہے، وہ شکر اس کا ہے، یہ شکر بندے کا ہے. اسی طریقے کا معاملہ جو ہے ذہن میں رکھیے، وہ یہ صلات کا ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہوگا، اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو جائے گا. وہ الفاظ کے جو سورہ احزاب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آئے ہیں، کیونکہ وہ بہت عام ہے، سیرت کی ہر تقریر کا عنوان بنتے ہیں، لہذا وہ تو اکثر لوگوں کو یاد ہیں. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجتے رہتے ہیں، سب تک اور عنایتوں کا نزول ہوتا رہتا ہے، لیکن دائم نہیں وہی الفاظ ہے کہ جو ایک عام سورے میں اہل ایمان کے لیے بھی استعمال ہوئے اور اسی سورہ احزاب میں استعمال ہوئے اور کچھ بھی پہلے استعمال ہوئے. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات الى النور وكان بالمؤمنين رحيما. وهي الله اهل الايمان جو تم پر عنایتیں بھیجتا رہتا ہے، جس کی عنایتوں کا نزول تم پر ہوتا رہتا ہے، اور اس کے فرشتوں کا بھی، تاکہ وہ تمہیں نکالے اندھیروں میں سے روشنی کی جانب، اندھیاروں سے گمراہی سے ہدایت کے نور کی طرف، اور وہ اہل ایمان کے حق میں بہت ہی رحیم ہے. یہ ہے وہ لفظ کہ صلوات، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ صلوات الہی، یہ عنایات الہیہ، یہ اللہ کی طرف سے توجہ اور صدقوں کا نزول، یہ ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو اس طریقے سے ثابت قدم رہنے والے ہیں، جنہوں نے دین کے حقائق کو سمجھا، دین کے فرائض سے جانا، دین کی دعوت پر لبیک کہا، جنہوں نے اسے صرف ریچول کا ایک مجموعہ، ڈاگما ریچول کا ایک حاصل، صرف یہ کہ ایک موروثی عقیدہ، صرف کچھ تہذیب اور تمدن کا ایک خاص انداز کہ جو نسل بعد نسل منتقل ہو گیا، یہ نہیں سمجھا، جانا اس کی حقیقت کو سمجھا، اس کی دعوت کو قبول کیا، اس کی فیس ویلیو کا، اللہ کو مانا جیسا کہ ماننے کا حق ہے، رسول کو مانا شعور سطح پر، اس کی رسالت اور نبوت کا پورا شعور و ادراک حاصل کر کے، اور اس حیثیت سے کہ وہی اب متاع ہیں، انہیں کا اتباع کیا جائے گا، انہیں کے نقش قدم کی پیروی ہوگی، ان کے مشن کی تکمیل ہمارا زندگی کا مقصود قرار پائے گا، اس کے لیے جان و مال کا کھپانا، اس کے لیے قربانیوں کا دینا، یہ ہمارے ایمان کا عین تقاضا. جنہوں نے اس دعوت کو سمجھ کر لبیک کہا، پھر ان وادیوں میں، ان امتحانوں اور آزمائشوں میں پورے اترے، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ. یہ ہے وہ لوگ جن پر ان کے رب کی جانب سے عنایتیں ہیں، جن کی طرف سے شاباشیں ہیں، جن کو اپنے پروردگار کی عنایات کا اور اس کی شفقتوں کا مسلسل، ان کی طرف سے اللہ کی طرف سے عنایتیں اور شفقتیں مسلسل حاصل ہوتی رہیں گی، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہیں وہ لوگ، یا پھر اس لیے جو حشر ہے، جیسے کہ ہم سورہ الرعد میں دیکھا ہے، اولئک هم السابقون، جیسے کہ آیا دل کے اختتام پر تھا، اولئک الذین صدقوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. یہ انداز ہے حشر کا، یہی ہے وہ لوگ کہ جو حقیقت ہدایت پانے والے ہیں، ہدایت یافتہ ہے. سورہ فاتحہ کے درس کے ذمن میں عرض کیا جا چکا ہے کہ ہدایت کا کوئی معاملہ بسیط نہیں ہے، یہ سب ہے، درجہ بدرجہ ہدایت، ایک منزل کے بعد اگلی منزل ہے، ایک مرحلے کے بعد دوسرا مرحلہ ہے، یہ ہدایت ایک مسلسل عمل ہے. اور لفظ ہدایت کا اطلاق کسی کے منزل مراد تک پہنچ جانے کے معنی میں بھی ہوتا ہے. اولئک هم المهتدون، یہ ہے وہ لوگ جو سیدھی راہ پر بھی ہے اور جو منزل مراد تک پہنچ جانے والے ہیں. یہ چند آیات ہیں کہ جن میں اہل ایمان کو اس مدنی دور کے بالکل آغاز میں جو مراحل آنے والے تھے ان کے بارے میں پیشگی طور سے متنبہ کر دیا، اور ساتھ ہی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت مسلمہ کو، بحثیت امت مسلمہ جو فرض چھوٹا گیا تھا، شہادت علی الناس تھا، اس کے ذمن میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی عطا کر دی گئی، تو جس راہ پر تم آئے ہو یہ مرتبہ مقام جو تمہیں ملا ہے, جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے. لہٰذا پورے طور پر شعور کے ساتھ سمجھ لو کہ اس راہ میں کون کون سے مرحلے آنے والے ہیں, کیسی کیسی مشکلات کے ساتھ آئے گا. یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ متصل قبل, یہ بات ذہن میں رکھیے کہ سورہ بقرہ کا زمانہ نزول ہم معین کر چکے ہیں کہ غزوہ بدر سے متصل قبل تک کا زمانہ ہے. یہ گویا کہ تمہید ہے ارتقال کی سبیل اللہ کی. چنانچہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر 23 رکوع میں ارتقال کی سبیل اللہ کے ضمن میں متعین حکم آ گیا, وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا, اہل ایمان اب اللہ کی راہ میں قتال کی روش اختیار کرو. تمہاری دعوت کا دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا. جیسے کیا کیا جا چکا ہے, سورہ حج سورہ بقرہ سے متصل قبل ہے نزول کے اعتبار سے. اس سورہ مبارکہ میں اس لیے قتال والی آیت آئی ہے, جو میرا کہ یہ ایک اجازت قتال ہے, ایک حکم قتال. اجازت قتال یہ کہ اب تمہیں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت ہو گئی. اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. اور اجازت مرحمت کی جا رہی ہے ان لوگوں کو جن پر جنگ پھینکی جا چکی تھی, ان پر مظالم توڑے گئے, ان پر زیادتیاں کی گئی, انہیں گھر بار سے نکالا گیا, ان پر زندگی کا قافلہ طے کیا گیا, لیکن اب تک انہیں ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہ تھی. مدافعت میں بھی یہ ہاتھ نہ اٹھا سکتے تھے, ان کے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے. جیسا کہ سورہ نساء میں ایک جگہ فرمایا گیا کہ ان سے کہہ دیا گیا تھا تم اپنے ہاتھ بندے رکھو, جھیلو برداشت کرو, جس کے لیے کہ بار بار اس منتخب نصاب میں پیسو رجسٹرس طلب استعمال کیا ہے. جھیلو ڈٹے رہو پیچھے نہ ہٹو, لیکن یہ کہ مداخلت میں بھی ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے. سورہ حج کی حالت میں وہ ہاتھ کھول دیے گئے, بند بند کھول دیا گیا, اجازت ہو گئی. ہو جو نبی الذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. ہو جو نبی الذین یقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدیر. اجازت ہو گئی ہے اب ان لوگوں کو جن پر ظلم کیا جاتا رہا, جن پر قتال پھینک دیا گیا تھا, آج ان کے ہاتھ کھول دیے گئے. اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کی, نصرت کی ایک نوید بھی دے دی گئی. اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر, ان کی مدد پر قادر. سورہ حج میں اذن کے تعالیٰ ہے, سورہ بقرہ میں حکم کے تعالیٰ ہے. وَقَاتِلُوهُمْ, اور جنگ کرو ان سے. وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ, جو لوگ تم سے جنگ کر رہے ہیں اور تم ان سے جنگ کرو. یہ 23 پارے میں 23 رکوع میں سورہ بقرہ کے یہ الفاظ آئے, اور ساتھ ہی اس کا ہدف معین کر دیا گیا. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ. اور جنگ جاری رہے گی. اب جو یہ تلواریں میدان سے نکلی ہیں یہ اب میدان میں نہیں جائیں گی جب تک کہ فتنہ بالکل فروغ ہو جائے. اللہ کے باغی ہتھیار نہ ڈال دیں, اللہ کی زمین پر اسی کا حکم نافذ نہ ہو جائے. اس فتنے کے پانی کھڑے ہونے تک تمہاری جنگ جاری رہے گی. قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ. دین فرقۃ اللہ کے لیے ہو جائے, اسی کا جھنڈا سب بلند ہو, اسی کی مرضی نافذ ہو, اسی کے حکم کی تنفیذ ہو, اللہ کی زمین پر اللہ کا دین قائم ہو جائے. یہ حکم قتال ہے جو سورہ بقرہ میں آیا. اس سے پہلے یہ تمجید تھی جو ہم نے ان 152 سے 157 تک کی آیات کے حوالے سے دیکھ لی. اب ذرا ایک نظر اس آیت پر ڈال لیجئے جس کا حوالہ اس سے پہلے سورہ عنکبوت کے پہلے رکوع کے ذمن میں دیا جا چکا ہے. جب حکم آیا, ظاہر بات ہے کہ کسی گروہ میں, کسی جماعت میں ہر مزاج کے, ہر استاد کے لوگ ہوتے ہیں. جہاں وہ بھی ہوں گے اور چھ لازمن جنہوں نے خوشیاں بنائی کہ اب ہمارے ہاتھ کھول دیے گئے, اب ہمارے لیے دین کی راہ میں سرفروشی کا وقت آ گیا, ہمیں شہادت کے مواقع ملیں گے. جہاں کچھ وہ بھی ہوں گے کہ جن پر کچھ گھبراہٹ پاری ہوئی ہوگی, جن کے لیے یہ نیا مرحلہ ان کے ایمان کے لیے شاید کچھ زیادہ ہی بڑی کڑی آزمائش بن گیا, ان لوگوں سے فرمایا گیا ہم اصل سے جنت. کیا تم نے یہ گمان کیا تھا کہ جنت میں داخلہ ہو جائے گا؟ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ ابھی تو تم پر وہ حالات آئے ہی نہیں, وہ آزمائشیں, وہ کٹھنائیاں, وہ مشکلات, ان سے تمہیں سابقہ ہی پیش نہیں آیا کہ جو تم سے پہلی امتوں کو پیش آیا تھا. مَتَّ تُمِ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا, انہیں پتر پاتا ہے پتا لیس نے گھیر لیا, ان پر مسلط ہوں گے کیسی آپ, اور وہ ہلا مارے گئے. حتی یقین الرسول والذین آمنوا معه متى نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب, یہاں تک کہ وقت کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کے ساتھی اہل ایمان پکار اٹھے اللہ کی مدد کب آئے گی. سب کچھ خبری سنائی گئی کہ اللہ کی مدد قریب ہے, اور اس کے بعد ایک ہی آیت کے بعد مسلمانوں سے فرما دیا گیا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم, آج تم پر یہ قتال فرض ہو گیا, لکھ دیا گیا, لازم کر دیا گیا, یہ دعوت دوسرے مرحلے میں داخل ہو گئی اور یہ تمہیں ناپسند ہے, ناگوار ہے, بھاری گزر رہا ہے. وَعَسَانْ تَكْرَهُ سَيَنْ لَهُ خَيْرٌ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو, بڑا حال ہے کہ اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. وَعَسَانْ تُحِبُّ سَيَنْ لَهُ خَيْرٌ لَكُمْ, اور ہو سکتا ہے کہ کسی چیز سے تمہیں محبت ہو, وہ تمہیں پسند ہو, بڑا حال ہے کہ تمہارے حق میں تم باتیں وہ خیر ہو, وہ سر ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, تم نہیں جانتے اللہ جانتا ہے. بس آخری بات اور کر دی جائے, اس سورہ مبارکہ کے چونکہ مضامین کا بحث کے مجموعی بھی ایک تجزیہ کیا گیا ہے کہ اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر تاریخ بنی اسرائیل میں جو جنگ ان کی جنگ بدر کے حال مقام ہے, جس کے بعد سے ان کے دنیاوی اقتدار اور دبدبے اور ان کے دنیاوی جاہ و جلال کے دور کا آغاز ہوا, تالوت اور جالوت کے مابین جنگ, جس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو ایک ضروری دور ہے تاریخ بنی اسرائیل کا, اس کا آغاز کیا اسی سورہ مبارکہ میں, اس کا ذکر آیا ہے مسلمانوں کو متنبہ کرنے کے لیے کہ اب وہی مرحلہ تمہاری تاریخ میں آیا جاتا ہے. یہ جو ہے اس کی خبر تھی غزوہ بدر کی, جو نقطہ یہاں راز ہے طویل سلسلہ اختتام کا, جس کا اختتام ہوتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سفر تبوک پر. اب انشاءاللہ اس منتخب نصاب کے اس حصہ پنجم میں صرف ایک تقریر میں کوشش کی جائے گی کہ اس پورے سلسلہ اختتال پر ایک شاعرانہ نگاہ ڈال لی جائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.